السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ان آیت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ڈسکشن پچھلے لیسن کا کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب جہاد کا ان کو حکم دیا گیا تو اس قوم نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور جہاد پر جانے سے پہلے یہ جس قوم کے ساتھ جہاد کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی تھی کہ کچھ لوگوں کو وہاں کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، ان لوگوں نے آ کر رپورٹنگ کی. اس میں سے دو لوگ جن کا ایمان پختہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک قدم آگے بڑھو، یعنی تم اللہ کا ساتھ دو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ کی مدد سے ہم ہی غالب رہیں گے، کیونکہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. انہوں نے جو کام کیا تو اکیلے نہیں کر لیا، بلکہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور ایک ٹیم جیسی بنائی اور 12 نقیب مقرر کیے. تو اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان تنہا کچھ کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک ٹیم نہ ہو. اگر وہ تنہا کام کرے گا تو اس کا وہ نتیجہ، اس کا وہ فائدہ سامنے نہیں آئے گا جیسے کہ آنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ساتھ دیا اور بہترین ساتھی اللہ کے رسول کو مہیا کیے، اور واقعی میں یہ صحابہ کرام تھے، اور یہ انسان خود سے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی. تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے اور ایک اچھی ٹیم تیار کرنی چاہیے، جو ٹیم اس کو ہر جگہ سپورٹ کرے، اس کا ساتھ دے اور اس کام میں اس کی ممد و معاون ثابت ہو، کیونکہ بغیر ٹیم کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی وہ ٹیم تھی، یعنی صحابہ کرام، جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام کا جو جواب تھا، ایک روایت کے مطابق ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو جواب دیا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. بلکہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ہمیں آخر وقت تک لڑنے کے لیے کہیں گے کہ ہماری صرف ایک آنکھ باقی رہے اور ہمیں سمندر میں بھی کودنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. سعد بن عبادہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چلنے کے لیے ہمیں کہیں گے اور جہاں لڑنے کے لیے ہمیں کہیں گے ہم وہاں چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. تو اس جواب سے آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا حال ہوگا. اور روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا تھا ان جوابات کو سن کر. تو ایک لیڈر کو اس کے ساتھیوں کا جو جوش ہے یا سپورٹ کرنے کا جذبہ ہے، آپ دیکھیں اس کو کتنا ڈھیروں خون بڑھا دیتا ہے. تو جب ہم بھی ٹیم ورک کریں، تو جب ہماری کچھ ایسی بات چیت ہو رہی ہو، کچھ میٹنگز ہو رہی ہو یا جو بھی کام کی بات ہو رہی ہو، ہمیں ایک دوسرے کا آگے ایک سے بڑھ کر ایک سپورٹ ہمیں کرنا ہے اور دینا ہے، کیونکہ بغیر ٹیم ورک کے ہم ایک کام بھی نہیں کر سکتے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. تو لہٰذا ٹیم ورک کی ہمیں یہاں پر بات ملتی ہے. اور ایک اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا, اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ کو کہا تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ, اس کافر قوم سے مجھے اب نجات دے دے, اور میں ان پر اپنا اختیار نہیں رکھتا, میرا اختیار تو بس صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا, اپنا حق ادا کر دیا, جو کچھ تم کر سکتے تھے تم نے اپنی آخری حد تک اپنی کوشش کر دی. اب ان کی سزا یہی ہے کہ یہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں, اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے یہ قوم, یعنی جو جہاد سے اس نے منہ موڑا تھا, اس کی وجہ سے 40 سال تک یہ قوم وہاں پر سرگردہ رہی. اس کے باوجود بھی ان کے اوپر من اور سلوہ کا نزول ہوتا رہا. اور پھر نئی نئی انہوں نے شرائط پیش کی, اور پھر جب وہ لوگ ختم ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ایک ایسی قوم پیدا کی جو ان کی نوجوان نسل میں سے تھی, اور جن کے اندر پھر محنت اور جفا کشی کی عادت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. اب آئیے آج کی آیتوں کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے. جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا. پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور, اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. اب یہاں پر نبا, جسے ہم جانتے ہیں, بڑی خبر کو کہتے ہیں. یہاں عرب ممالک میں ٹی وی پر جو خبریں آتی ہیں, جیسے ہمارے یہاں پر اہم خبریں لکھی ہوتی ہیں, تو تب اس کے لیے یہاں پر نبا کا لفظ آتا ہے. تو نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بھی پڑھ سنائیے. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ, پڑھ سنائیے انہیں کہ جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تھی. اب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں, تو یہ جو حکایت ہے اور یہ جو قصہ ہے, اس سے دراصل کوئی کہانی یا کوئی آرٹ, کوئی چیز ایسی بیان کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصود دراصل عبرت اور معزت اور ہدایت ہے. دونوں نے قربانی پیش کی. قربانن, قربانی یہاں پر دراصل جیسے کہ ہم ذبیحہ یعنی دمبے کی قربانی کرتے ہیں یا کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں اصطلاحی معنی میں آیا قربانی, اور قربانی کا مطلب ہے کہ قرب سے نکلا ہے, قاف را با, قرب سے قریب ہونا, کسی کے نزدیک ہونا, اور کسی کے نزدیک ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو اٹھنا پڑے گا. اور اگر اس کو ہم مانوی معنوں میں لیں, اس کے مانوی, تو اس صورت میں کہ کسی سے قریب ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس کی پسند کی چیزیں بنانی پڑے گی یا پیش کرنی پڑے گی, اس کے پسند کے کام کرنے پڑیں گے, تو آپ اس سے قریب ہو جائیں گے. تو یہاں پر اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ نظر و نیاز, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا نذرانہ پیش کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور یہ قربان جو ہے دراصل اس میں جن سے واحد اور جمع دونوں موقعوں پر اسی طرح سے آتا ہے, یعنی واحد کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوگا اور جمع کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوگا. اب یہ واقعہ جو ہمیں کچھ روایتوں سے ملتا ہے, اور قرآن اس بارے میں خاموش ہے. قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ وہ کس قسم کی قربانی تھی اور معاملہ کس بنا پر بگڑا تھا, لیکن یہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے, حابیل اور قابیل کا واقعہ. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کیسے یاد رکھیں گے کہ کس نے کس کو قتل کیا تھا. تو قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. قاف سے قتل آپ یاد رکھیں تو اس سے آپ کو یہ بات کبھی بھولے گی نہیں, قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. اس کے بارے میں جو تفاسیر میں بات پیش کی جاتی ہے، اور یہ تفاسیر میں کوئی حوالہ نہیں پیش کیا جاتا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں احادیث سے نہیں لی گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرائیٹیریا دیا تھا کہ اہل کتاب کی کچھ باتوں پر تم خاموش رہو، نہ تو تم اس کی تکذیب کرو اور نہ تصدیق کرو۔ اب چونکہ ان آیات سے کچھ ایسا مسئلہ تو نہیں نکلتا ہے جو حلال اور حرام والا ہو، تو صرف معلومات کے لیے واقعہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ جہاں پر بھی یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہیں سے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں دی گئی، صرف یہ قصہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا، اور بنی اسرائیل میں بھی کس حد تک یہ سچائی پر مبنی تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اگر سچا ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، ورنہ اس کو صرف ایسے ہی سن لیجئے۔ کہ ان دونوں میں تنازعہ کس بات پر تھا، یعنی جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو انہیں جو بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، اور پہلے جو بیٹا اور بیٹی ہوئی، اب اگلی دفعہ جو بیٹا اور بیٹی ہوتی تھی تو کراس اس طرح سے وہ لڑکی سے اس کی شادی کر دی جاتی تھی، کیونکہ ان کی شریعت میں بہن بھائی سے نکاح جائز تھا۔ ہم اس کو آج کی شریعت میں نہیں کہہ سکتے ہیں، اور کیوں اور کیا بھی نہیں ہم کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اس وقت نسل انسانی کو بڑھاوا دینا تھا۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی سے قابل شادی کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اسے پسند نہیں تھی، یا وہ خوبصورت نہیں تھی، اور اس کو حابیل والی لڑکی پسند آئی، لیکن سمجھانے پر وہ نہیں سمجھا اور پیچھے پڑ گئے کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو، اور جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا لے گی اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ منظر ہوتا تھا، یا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی اللہ کی طرف سے اور اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ اسرائیلی روایت ہی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حابیل نے جو چیز کی قربانی پیش کی، یا جو اشیاء اس نے دی، شاید وہ کھیتی باڑی کی قسم میں سے تھی، یا پھر جو مینڈا یا بکرا اس نے دیا، بہرحال قربانی میں، کیونکہ اس کی بھی صراحت ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ وہ قربانی میں کیا چیز پیش کی گئی تھی، تو وہ جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ اتنی اعلیٰ معیار والی اشیاء نہیں تھی۔ اور حابیل نے جو چیز پیش کی وہ بہترین تھی، اور قابل کی گھٹیا قسم کی، یعنی ناقص اور رد قسم کی اشیاء تھی، لہذا اس کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی اور حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، لہذا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ جب قابل کی قربانی رد کر دی گئی تو اس کا جو رویہ تھا، یعنی ایک طرح سے اس کا غصہ جو ہے وہ انتقام میں بدل گیا، اور اس نے پوری طرح سے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ شاید قابل کا یہ خیال ہو کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی پر اسی کا حق ہو جائے۔ اس کے جواب میں حابیل نے یہ دعا کی کہ اگر تمہاری قربانی، اس کا جواب یہ دیا قابل نے سوری حابیل نے یہ جواب دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، بہرحال میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتا ہوں۔ کیونکہ یہاں پر جو بات آئی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی جو شرائط لکھی گئی ہے، امام رازی نے لِأَنَّهُ حُصُولُ التَّقْوَى شَرْطُ فِي قُبُولِ الْأَعْمَالِ جو لکھی ہے وہ تین لکھی ہے، کہ تین امور اس میں ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جب قربانی پیش کی جائے تو اس میں اللہ کا ڈر، خشیت، اور پوری طرح سے دل کی حضوری، یعنی اپنی پوری خوشی کے ساتھ پیش کی جائے، اور اپنی طرف سے تکمیل اطاعت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، یعنی آپ کو پورا دل آمد ہو، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ قربانی آپ کر رہے ہو، ارے اللہ یہ قربانی کرنی پڑ رہی ہے، ارے اللہ بہت مہنگا بکرا ہو گیا اب تو اس سال، کیا کریں لیکن کرنا پڑے گا، ارے اللہ پھر رمضان آ گیا، یہ بھی نکالنا ہے، زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، صدقات بھی دینے ہیں، اب پھر رشتہ دار آ گئے مانگنے کے لیے، تو نہیں، قربانی دیتے وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے قربانی دینے کے لیے، تو میں سب سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پورے دل کی حضوری کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ دی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس میں دینے میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کا خیال رکھا جائے، اس کے علاوہ کچھ اور مقصود نہ ہو۔ اور تیسرے یہ کہ غیر اللہ کی شرکت اور آمیزش ذرا بھی اس میں نہ ہو، اس اطاعت میں، تب کہیں جا کر وہ تقوی والوں کی قربانی یعنی متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، والے کے درجے میں آئے گی۔ تو تقوی سے مراد یہاں پر جو ہے اس میں پھر یہ بھی آ جائے گا کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، جس کو ہم شرک یا ریاکاری بھی کہیں گے، اس سے وہ محفوظ رہے۔ تو اگر ایسا وہ صدقہ دیتا ہے یا ایسی قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ٹھہریں گے۔ جس نے شرک سے، معصیت سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اللہ کی راہ میں قربانی دی، تو وہ قربانی قابل قبول ہوگی۔ اسی بنا پر حابیل کی قربانی قابل قبول ٹھہری اور قابیل کی ناقابل قبول۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اسے قتل کرنے پر تیار ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، یعنی میں اس کی جرات نہیں رکھتا کہ میں تمہیں قتل کروں۔ یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر پھر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ اپنی مدافعت میں نہ لڑیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنی مدافعت میں لڑ سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے بچاؤ کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ سامنے والے پر تلوار آپ کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ کہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد قتل کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تب صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ لڑائی اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت ہے، تو اس صورت میں تو دونوں جہنمی ہوں گے، لیکن ایک اپنی مدافعت میں لڑتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے لڑتا ہے، تو اس صورت میں تلوار اٹھانا ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس بھائی نے کہا، یہاں بھی نے، کہ میں تو اپنی طرف سے ابتدا نہیں کروں گا، یعنی اگر تم نے قتل کرنے کا سوچ ہی لیا ہے، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میں بدلے میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور اس کہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنی مدافعت میں جنگ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی مدافعت کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ ان سے جنگ کرو یا ان سے لڑو یا ان کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اس میں فتنے سے مراد یہاں پر قتل ہی شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، تو قتل کے بدلے قتل کرنا جائز ہوا۔ اسی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خوارج سے قتال ان کے قصد قتال کی بنا پر جائز رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خوارج ایک نیا فرقہ نکلا تھا، ان کو قتل کروایا جا رہا تھا، ختم کروایا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، نئی چیز دین میں ایجاد کی تھی، اور نیک مسلمانوں کا وہ قتل عام کر رہے تھے۔ اسی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ان کے قتل کو جائز قرار دیا، اور آپ کی رائے سے تمام صحابہ نے اتفاق کیا تھا، کسی نے آپ سے اختلاف نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو آ رہا ہے کہ تم نے خود نہیں پھر اچھی قربانی پیش کرنی چاہیے تھا، تم نے کیوں نہیں اچھی قربانی پیش کی؟ وہ بھائی اس کو سمجھا رہا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بھائی کیسے کہہ رہا ہے، اور ان باتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسا نیک اور متقی تھا، کس طرح سے اللہ سے ڈرنے والا، کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنی ہاتھ کو بڑھاؤں گا نہیں۔ یہ جو بسطہ کا جو لفظ آیا ہے، با سین توا، बासीन तोआ का मतलब होता है, यानी बसत्ता इसका रूटवर्ड है, किसी चीज को फैलाना, खोलना या और वसी करना है। जमीन को फैलाने, जमीन की वसत के लिए भी ये लफ्ज आता है। तो किसी चीज को फैलाना, खोलना या वसी करना। तो मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं चलाऊंगा। तो कुछ लोगों ने यही कहा है कि बाज औकात अगर कोई आपके ऊपर हाथ भी उठा रहा है तो आप अपने बचाव के लिए कोशिश नहीं करते या दरगुजर का मामला करते हैं तो वो भी किया जा सकता है। इसी बिना पर कुछ लोग कहते हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी खिलाफत के वक्त, आपको मालूम है कि कुछ बागी लोग पैदा हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने कहा भी उनसे कि आप इनके खिलाफ जंग करिए, क्योंकि नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी बगावत करेंगे जिसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान देना गवारा कर ली, लेकिन जान के दुश्मनों से मुकाबला या किताल या कत्ल कबूल ना किया। अब यहां पर वो कह रहे कि इन्नी अखाफू, कि मैं डरता हूं। फिर यहां पर आप देखें कि अल्लाह के डर की वजह से उसने कहा कि मैं तुम पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, अगर तुम अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओगे कत्ल करने के लिए तो मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। तो इससे पता चलता है कि दरगुजर कर देना, यानी जो मुत्तकी लोग होते हैं तो वो दरगुजर की सिफत अपने अंदर रखते हैं। और यहां तो ये हाबिल और काबिल का किस्सा है, और ये तो बहुत आगे की बात है अगर देखा जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सब जानते हैं कि हम में से कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि कोई किसी को कत्ल करे, लेकिन चूंकि हम ख्वातीन हैं, लेकिन हम आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जो कत्ल आम हो रहा है और भाई भाई का दुश्मन है, बाज़ औक़ात जरा सी विरासत की वजह से कोई भाई किसी बहन का कत्ल कर देता है, भाई भाई को ही कत्ल कर देता है, इवन बेटा बाप को कत्ल कर देता है सिर्फ जायदाद की वजह से, मिल्कियत की वजह से। तो यहां पर आप देखेंगे वो कैसा भाई था कि उसका भाई उसे कह भी रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो जवाब में ये भाई कहता है कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, मैं तेरी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा तुझे कत्ल करने के लिए। तो ये उसकी तकवा की कैफियत बयान की गई है। और फिर वो क्या कहता है, इन्नी उरीद अन तबू अब इस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरा और अपना गुनाह सब कुछ समेट ले और अहले दोजख से हो जाए। अब यहां पर इन्नी उरीदू का मतलब ये नहीं कि तू गुनाह समेट ले, नहीं, बल्कि ये किसी के लिए ये ख्वाहिश रखना कि फलां सामने वाला गुनाह में मुब्तला हो जाए, ये चीज तो जायज और दुरुस्त नहीं है। यहां इसका मतलब ये है कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा गुनाह का काम, अगर तू कत्ल करता है तो तू ही उस गुनाह का बदला पाएगा, और तू जो मुझे कत्ल करेगा तो इसका गुनाह जो है वो तुझे पर जाएगा, क्योंकि मैंने तो तुझे कत्ल करने का इरादा नहीं किया था। इसके दो मतलब बयान किए गए हैं। एक इसमें आता है कि एक हदीस से पता चलता है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे दो लश्करों या दो सफों में से किसी एक सफ में जबरदस्ती लाया जाए, फिर किसी शख्स की तलवार मेरी गर्दन उड़ा दे या किसी का तीर मुझे मार डाले, तो आपने फरमाया, कातिल अपने और तेरे गुनाह समेट कर अल्लाह के पास आएगा और वह जहन्नुमी है, यानी तुम पर कोई गुनाह नहीं। ये मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह से मिलता जुलता मजमून कई अहादीस में सादिर हुआ है कि कयामत के दिन जालिम की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो वो मजलूम की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। अब यहां पर हम देखते हैं कि कत्ल जो है वो मामूली बात नहीं है, और एक शख्स जो कह रहा है कि कत्ल का इरादा कर रहा है तो सामने वाला उससे कह रहा है कि मेरा और अपना गुनाह भी तू समेट ले। और ये जो लफ्ज आया यहां पर, इसी तरह उसके जो दूसरे मानी बयान किए गए हैं, तबू के मानी, इसके मानी बताए जाते हैं कि पलट कर कोई चीज आ जाना, यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर कोई बच्चा गेंद से खेल रहा है तो गेंद जब दीवार पर मारी जाती है, बॉल जिसे हम कहते हैं, तो जब गेंद दीवार पर मारी जाती है तो आपने देखा होगा कि वो पलट कर हमारी तरफ वापस आती है, اسی طرح سے بعض اوقات انسان کوئی چیز اچھالتا ہے، کوئی چیز پھینکتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اسی پر پلٹ آتی ہے۔ تو یہاں پر انی اریدو ان تبوا باسمی و اسمک، یعنی میں چاہتا ہوں کہ سارا وبال تم ہی پر پڑے، مجھ پر نہ پڑے۔ تو یہاں یہ مراد نہیں کہ گناہ کرو، نہیں، کیونکہ کسی کے لیے گناہ کرے وہ چاہنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس چاہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ گناہ کا وبال گناہ گار ہی پر پڑے، یعنی جو گناہ وہ کر رہا ہے اسی پر اس کا وبال پڑے۔ تبوا کا جو لفظ آیا ہے با آ کے معنی ہے با آ با الف حمزہ الٹ کر پڑھنے کے ہیں۔ وہ معنی تبو ترجی والبواء رجوع بالقعود، کہ اسی کی طرف وہ چیز پلٹ آئے۔ تو یہاں پر جو اس نے گناہ کیا تھا تو اس گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا، اسی کی طرف اٹھ کر آئے گا جو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ فتوأت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ان دونوں کے نام بھی بتا دیتا۔ لیکن جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں کسی کا نام لے کر پن پوائنٹ کر کے جو ہے اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا ہے، اور نام نہ بتانا دراصل اس بات کی، یعنی یہ حکمت کی ایک علامت ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدم کے دو بیٹوں نے یہ کام کیا تھا، ایک نے قتل کیا تھا اور دوسرے نے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو دنیا میں کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب قربانی ایک کی قبول نہیں ہوئی اور دوسرے کی قبول ہو گئی تو پہلے والا جو ہے حسد میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلا قتل تھا جو اس شخص نے کیا، قابیل نے، تو یہ حسد کی وجہ سے کیا۔ بعض مفسرین نے اس کے یہی معنی بتائے ہیں کہ آسمان پر پہلا حسد کرنے والا ابلیس تھا اور زمین پر پہلا حسد کرنے والا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور اس کی بنا پر اس کا قتل کر بیٹھا۔ تو یہ حسد جو ہے یہ بہت ہی مذموم فعل ہے، اسے پسند نہیں کیا گیا، اور حسد انسان کو اس قدر ایسے ایسے گھناؤنے جرم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا حسد سے ہمیں بہت بچنا چاہیے۔ کبھی اگر کسی کے پاس کوئی خوبی دیکھیں، کسی کے پاس کوئی اچھی بات دیکھیں، تو آپ کو مانگنے تو آپ اللہ سے مانگیں اور اس کے پاس دیکھ کر خوش بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ اب کسی کا کام بہت ہی بڑھ رہا ہے، کوئی بہت اچھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی میں بہت اچھی عادتیں ہوں تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، کسی کی کھانا بنانے کی اچھی عادت ہو تو لوگ اس کے کھانے کی تعریف کرتے ہوں۔ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی خوبی ہو سکتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی تعریف کرے تو ہم اس سے جلیں یا حسد کریں؟ نہیں، وہ اگر تعریف کے مستحق ہے تو لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن خود سے یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہی چیز اصل میں نقصان دہ ہے، اور یہ انسان کو بہت نقصان دیتی ہے یہ چیز۔ تو ایک تو خود سے تعریف کی خواہش نہ رکھیں، اور دوسرا کسی سے حسد نہ کریں، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص یعنی قابیل اچھی قربانی دے کر اللہ کی نظروں میں پسندیدہ بھی بن سکتا تھا، لیکن اس نے ردی اور ناقص اشیاء دی اللہ کی راہ میں، اور اس وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم جو اتنا دعویٰ کرتے ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو صرف عبادات ہی ہمارے پاس ہیں، اور عبادات میں بھی صرف نماز ہے ہمارے پاس، اور ہمیں یہ زوم ہے یا ہمیں یہ خوشی ہے یا ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہماری تو کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے، ہم تو تہجد کی بھی پابند ہیں۔ لیکن غور کریے کہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ پہلی بات تو نماز درست ہے یا نہیں ہے، یعنی طریقہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے، پھر کس نیت اور کس خلوص کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ جیسا خلوص ہوگا ویسی ہی وہ قابل قبول ٹھہرے گی رب کے نزدیک، اگر خلوص ہی نہیں ہوگا تو کوئی کام کی نہیں۔ پھر عبادات کے بعد جو ہے مال اور دولت، یعنی صدقہ اور خیرات آتا ہے، اس میں بھی اگر ہم نے لوگوں کو کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں، تو اگر لوگوں کے نزدیک اس کو ظاہر کر دیا یا جتا دیا تو وہ تو وہیں ضائع ہو گیا۔ تو اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی چیز کی قبولیت کے لیے. تو اس نے کہا, اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس پر آمادہ کر ہی لیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی ہیں, یعنی ڈائریکٹ انسان نہیں سوچتا, بلکہ پہلے اس کا نفس اس کو تیار کرتا ہے, اور ایک بار ضمیر اسے ضرور روکتا ہے, اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا ہے, اس کا ضمیر اسے احساس دلاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. لیکن نفس اسے کیا کرتا ہے, جب نفس اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے ضمیر کی بات نہیں مانتا, تب جو ہے نفس اس کام پر آمادہ ہو جاتا ہے, اور پھر نفس بھی جو ہے کہنا چاہیے کہ بے غیرت اور بے شرم ہو جاتا ہے, پھر وہ اسے ٹوکتا نہیں ہے, یعنی اس کا ضمیر پھر مردہ ہو جاتا ہے. جب آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ بہت دبائیں گے تو پھر تو وہ دب جائے گی نا, پھر تھوڑی وہ ابھر کر سامنے آئے گی. تو جب ضمیر کو انسان بہت دباتا رہتا ہے تو پھر وہ ضمیر ایک طرح سے مردہ ہو جاتا ہے, پھر انسان کے لیے کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا. اس لیے کبھی بھی ضمیر کو مرنے نہ دیں. جو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا دل کے اندر سے کہ نہیں یہ فلاں کام صحیح نہیں ہے, غلط ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے. اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا نا کہ جب پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اس بات کو برا جانے, یعنی وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں, یعنی لوگوں کو معلوم نہ ہو بات دل کے اندر آپ کی کیا کھچڑی پک رہی ہے, کس کے خلاف آپ سوچ رہے ہیں, کس کے خلاف آپ بغض اور کینہ رکھتے ہیں, کیا آپ کے دل کے معاملات ہیں. تو یہ دل کے معاملات جو ہے ٹھیک ہے بظاہر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہے, نہیں دکھائی دے رہے, لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. تو دل میں بھی کسی کے تعلق سے برے خیالات کا نہ آنے دینا, یہ تقوی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. اور دل میں ہمیشہ کسی کے تعلق سے برے خیالات رکھنا, یہ انسان کو حسد کی طرف لے جاتا ہے, اور اس کا ٹھکانہ پھر سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کے نفس نے اس کام کو آسان کر دیا اس کے لیے, اور وہ اس کے قتل کے لیے آمادہ ہو گیا. تورات میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے, پیدائش باب 8 اینڈ 4. اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قابل اپنے بھائی حابل پر اٹھا اور اسے مار ڈالا. اب یہ کہیں نہیں ملتا کہ پتھر سے مارا یا گلا گھونٹ کر مارا یا کسی دھاری دار چیز سے گلا کاٹا. بس قتل کا مطلب ہے جان لے لی اس کی, عام صورت کے لیے ہے. اور فتوت لہ نفسہ, یعنی اسے نفس نے اس کام پر رفتہ رفتہ آمادہ کر دیا اور اسے اس کام کے لیے تیار کر لیا, اور اس کی نظر میں اس کام کو خوشگوار کر کے دکھایا. ابن کثیر کہتے ہیں, ایو فحسنت وسولت نفسہ وشجاعتہ علی قتل اخیہ, یعنی اس کا جو فعل تھا یعنی قتل کرنے والا فعل اپنے بھائی کو, وہ اسے اچھا دکھائی دینے لگا, اس کو آسان دکھائی دینے لگا, خوبصورت ہو گیا اس کے نفس کے لیے وہ کام, اور اس نے اس کو اپنی ایک بڑائی پر دلیری پر محمول کیا اپنے بھائی کے قتل کو. تو یہی حال ہر بدی اور معصیت کا ہے, یعنی گناہ کے کاموں کا. ابتدا میں دھیرے دھیرے, شروعات میں ہر فطرت سلیم اس کام سے رکتی ہے یا روکتی ہے یا ہچکچاتی ہے یا اسے پیچھے لے آتی ہے, اسے پیچھے ڈھکیل دی ہے, لیکن رفتہ رفتہ نفس اس کی جانب مائل ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, پہلے جو چیز بری لگتی تھی یعنی گناہ کے کام, اب تو اس پر انسان جو ہے اس کے لیے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ کام اس کے لیے پسندیدہ بن جاتا ہے. پھر اس سے جھجک بھی مٹتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ انسان اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے. اور یہ بہت, یعنی دل اندر سے کانپتا ہے اور دل ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی گناہ کو خوبصورت ہم نہ سمجھیں, کیونکہ شیطان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم, کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت مزین کر کے بتا دیے. اور شیطان اسی طرح سے تو گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے انسان کو, آسان کرتا ہے, کوئی بھی چیز خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھیں گے کہ جب آدم علیہ السلام سے اس نے لباس اتروایا تھا تو اس نے دھیرے دھیرے بہکایا, پھسلایا, اپنی ڈھب پر لے آیا. ڈائریکٹ نہیں بہکایا, ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم اگر یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم جنت میں رہنے سے محروم ہو جاؤ گے, بلکہ دھیرے دھیرے وہ اپنی ڈھب پر لے آیا تھا, خوبصورت بنا کر بات کو پیش کیا. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کے کام پر پہلے ہمارا ضمیر ہمیں روکتا ہے, فطرت سلیم اس سے روکتی ہے، ہچکچاتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ نفس اس کی جانب مائل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہی اسی کام کا وہ گرویدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف سے جھجک بھی مٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، پھر اسے کوئی بڑا گناہ نہیں لگتا، وہ کام اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے، جیسے انسان کہتے ہیں کہ تو چٹکیوں میں حل ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ تو میں چٹکیوں میں حل کر سکتی ہوں، تو پھر گناہ اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کو ایسے کرتا رہتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اچھا کام کرتا ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. قتل جو ہے، اب اس کے بھائی نے تو اسے قتل کر دیا، اب وہ سوچ رہا تھا، آگے کی آیت میں آتا ہے کہ کیا کرے. یہ بھی تورات کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کی لاش سڑ گئی اور اس سے بدبو آنے لگی تو وہ پریشان ہوا کہ قتل تو میں نے کر دیا ہے، لیکن اب اس لاش کا کیا کروں، کیونکہ زمین پر وہ پہلا قتل تھا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ابھی کسی کا قتل نہیں ہوا تھا یا کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دفن کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہوتا تھا. اس لیے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلا قتل تھا اور ناحق قتل تھا جو زمین پر کیا گیا. اب قتل کے بارے میں اگر ہم احادیث دیکھیں تو ایک نہیں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس آسانی سے آج قتل و غارت گری عام ہے، اس کی کوئی نظیر ہمیں اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی. روزانہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کو اخبار کے ہر صفحے پر زیادہ تر خبریں جو نظر آئے گی صرف قتل و غارت گری کی، یا تو زنا کی، یا قتل کی، یا اس طرح کی کوئی خبریں. بعض اوقات تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کسی نے قتل کر دیا، کوئی خاندانی رنجشیں ہوتی ہیں، کبھی زر پر کبھی زمین پر، تو بس یہ زر اور زمین کے لیے یہ فسادات ہوتے رہتے ہیں اور انسان اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه كان اول من سنن قتل. صحیح بخاری. جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون نے ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا. اور پھر ابن کثیر کہتے ہیں اس کی تشریح میں کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی. ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبته فی الدنیا مع ما یدخره لصاحبه فی الآخرة من البغی وقطیعته الرحم. ابو داود اور ابن ماجہ. مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، بغی یعنی ظلم و زیادتی، بغی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی. اور قابل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ناحق کیسا گناہ ہے. یعنی کسی انسان کی جان لینا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اور اس کا حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جو بھی قتل ہوتے رہیں گے دنیا میں، اس کا ایک حصہ ضرور اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا، کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ. میں نے چپ کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کرنے سے انسان کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے. اور یعنی یہ جو حدیث آپ کے سامنے بھی بیان کی گئی، اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کافر نہ بن جانا. ایک اور حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا، مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو قتل ناحق بالکل بھی جائز نہیں. ہاں صرف تین صورتوں میں قتل جائز ہے، یعنی شریعت نے صرف تین صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا ہے، ایک قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، دوسرے شادی شدہ مرد یا عورت نے اگر زنا کیا تو ان کے اوپر حد قائم کی جائے گی جس کو رجم کہتے ہیں، اور رجم کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور تیسرا ارتداد کے جرم میں قتل کرنا، یعنی کوئی شخص مسلمان تھا اور پھر وہ اسلام سے پھر گیا تو اس صورت میں اس کو اسے ارتداد کہتے ہیں، تو ارتداد کی صورت میں اس جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ قتل ناحق ہوگا اور فساد فی الارض کے ذمن میں آئے گا۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک آدمی کو بھی ناحق قتل کیا اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ایسا آدمی پوری انسانیت کا اور جو امن عامہ ہے اس کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے یہ جرم کرتے دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قصاص میں زندگی کہا گیا ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو لہذا قتل کی سزا، قتل ناحق کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگی جب تک قاتل توبہ نہیں کر لیتا۔ کچھ روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر قاتل توبہ کر لے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے اپنی سزا تک پہنچنے کے بعد اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اب جب اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جب اس کو افسوس ہونے لگا کہ میں کیسے اپنے بھائی کی لاش کو یا ناش کو دفن کروں۔ فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ چنانچہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا، بعد اس کے کہ وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا، تو اپنے دامت سے کیا فائدہ۔ یہاں پر یہ بحثو کا لفظ آیا ہے، بحسا بحسا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی بھی چیز کی تحقیق کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ معادل بحوث کہتے ہیں کہ اس یعنی منرل اور اس کے بارے میں ریسرچ کرنا، تو بحث کریدنا کھودنا مٹی کے نیچے سے کچھ ڈھونڈنا، پھر اسی وجہ سے یہ لفظ تحقیق کے لیے استعمال ہوا کہ ہر چیز کی ریسرچ اور تحقیق، یعنی کیونکہ کسی بھی چیز کی تحقیق کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، بہت ڈیپ جا کر معلومات کرنی پڑتی ہے، تو یہ لفظ پھر اسی کے لیے استعمال ہونے لگا تحقیق اور ریسرچ کے لیے۔ تو بحثا کریدنا کھودنا مٹی کے نیچے سے کچھ ڈھونڈنا، تو اب جب کوے کو اس نے دیکھا، اور یہ بات بھی تفاصیل سے پتہ چلتی ہے، یعنی کچھ اسرائیلیات سے یہ بات لی گئی ہے، کہ جب اس کے بھائی کی ناش سے بدبو آنے لگی یا لاش سڑنے لگی تب اس کو احساس ہوا اور وہ افسوس کرنے لگا کہ اب میں کیا کروں اور کیسے اب اس کو ٹھکانے لگاؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک جانور یعنی کوا بھیجا، پرندہ بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ دو پرندے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ایک کی ڈیتھ ہو گئی، تب اس نے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی، اور زمین کھودنے کے بعد اس مرے ہوئے کوے کو کھینچ کر اس میں لے جا کر ڈال دیا۔ تب اس کو احساس ہوا کہ ٹھیک ہے میں بھی ایسے کر سکتا ہوں، اور تب سے پھر اس کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ تو قاتل اب حسرت اور ندامت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس جانور کے برابر بھی فہم اور شعور نہیں ہے جو کوا ہے، کہ اس نے تو اس ناش کو یعنی جو مرے ہوئے پرندے کی ڈیڈ باڈی کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو اس نے اپنے آپ پر افسوس کا اظہار کیا، یا ویلتا، یہ جو جملہ ہے حسرت اور درد کے موقع پر آتا ہے، جیسے اردو میں کوئی کہتا ہے ہائے میری شامت یا ہائے میری خرابی۔ یہ ندامت قتل نفس پر نہ تھی، یہ جو توبہ کے قائم مقام جو چیز ہوتی ہے نہیں, اب ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا بھلا جب وہ نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, تو پھر اس کو سزا کیوں ملیں گی قابل کو؟ تو یہ قتل کے اوپر ندامت نہیں تھی, بلکہ یہ ندامت کس پر تھی کہ لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بھی مجھے نہیں آتا, تو اس پر یہ ندامت تھی. تو اگر آپ جرم پر کتنی بھی کسی کو ندامت ہو تو وہ ندامت اس کے لیے فائدہ نہیں دے سکتی, کیونکہ ندامت سے انسان اس جرم سے رک تو نہیں رہا ہے نا. تو یہ جو اس کو ندامت ہوئی یہ دراصل قتل پر نہیں تھی ندامت, بلکہ جو دشواریاں اس کو نظر آ رہی تھیں قاتل کو کہ اب قتل کرنے کے بعد میں اسے کیا کروں, اس پر اس کو ندامت تھی. تو ندامت توبہ کا کام نہیں دے سکتی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل صرف پریشان ہوا, پشیمان اب بھی نہ ہوا. اسی بنا پر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اگر یہ ندامت قتل کے انجام پر, یعنی جو انجام ہو گیا یعنی قتل ہو گیا, اگر یہ ندامت اس کی مانی جائے تب بھی ندامت توبہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی زبان سے معافی نہ مانگے, اپنے کام پر شرمندہ نہ ہو, اور پھر ایسا کام کبھی دوبارہ نہ کرنے کا سوچے, اور کوئی اس کی تدارک کی فکر نہ کرے. تو اگر کہیں معصیت کو معصیت سمجھ کر, یعنی گناہ گناہ ہے, تو اگر اس کو ندامت ہوئی تو پہلے ہی وہ اس گناہ سے رک جاتا تھا. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے سوءت اخی, تو سوات کا جو لفظ ہے اس کی معنی جسم کے پوشیدہ رکھے جانے والے حصے کے ہیں, اور یہاں پر اس سے مراد ناش سے ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کو کیسے دفن کرے یا اس کو چھپائے. من اجل ذلك كتبنا الى بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلے کے علاوہ یا زمین میں فساد وپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا, اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا. اسی بنا پر, یعنی کوئی کسی کو زبردستی قتل نہ کرے, کسی کی زبردستی جان نہ لے, کیونکہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہے کسی کی جان لینے کا, کیونکہ جب زندگی دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے تو جان لینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کی جان لے سکتا ہے, نہ خود وہ اپنی ہی جان لے سکتا ہے اپنی مرضی سے. یعنی خودکشی بھی اسی لیے حرام ہے کہ وہ جائز نہیں, کیونکہ انسان اپنی جان بھی نہیں لے سکتا, وہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس. تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل ہے, اور کسی کو زندہ کر دینا, اور زندہ کر دینے سے مراد یا زندگی دینے سے مراد کسی کو اس کی جاتی ہوئی جان سے بچا لینا, دراصل تمام انسانوں کی اس نے اس کو تمام انسانوں کو جان جانے سے بچا لیا ہے. ان تمام کاموں کے باوجود اگر جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر جو احکامات لکھے تھے, وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے, پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. بینات سے مراد یہاں پر واضح احکامات تھے, کیونکہ بین یا بینات ان احکامات کو کہا جاتا ہے جو کہ بالکل واضح, صاف اور کھلم کھلا ہوں, یا بالکل کھلے ہوئے ہوں, ہر انسان جس کو سمجھ سکتا ہو. اور قرآن میں بھی جو بینات کا لفظ آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ جو بالکل واضح ہیں اور صاف سمجھ میں آنے والے ہیں. لیکن ان احکامات کے آنے کے باوجود بھی انبیاء کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ انبیاء ہے, اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل ان کا انکار ہی کرتے رہے, ان سے دشمنی بھی رکھی, ان کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتے رہے, حتیٰ کہ انہیں ناحق قتل ہی کیا, زمین میں فساد کرتے رہے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد وفا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، کہ جو لوگ توبہ کر لیں قابو پانے سے پہلے تو پھر سزا ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یحاربونا کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور حرب کا جو لفظ ہے جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرب بمانی لوٹ لینا یا چھین لینا، حربا کا معنی ہوتا ہے لوٹ لینا یا چھین لینا، اور حربتن نیزہ، برچھی یا برچھے کو کہتے ہیں، اور احرب الحرب کے معنی لڑائی کو بھڑکانا یا دشمن کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی رہنمائی کرنا۔ حرب کا لفظ قتال سے زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اس میں لڑنے کے علاوہ مال غنیمت حاصل کرنے کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور یہ لفظ صرف لڑائی کے اسباب و نتائج اور متاثرہ حالت تک کے پورے زمانے کو محیط ہوتا ہے۔ یعنی صرف جنگ کرنا ہی نہیں ہوتا اس کے معنی، بلکہ جنگ بھڑکانا، جنگ کو مزید ہوا دینا، اور صرف قتال ہی نہیں کرنا بلکہ ساتھ میں لوٹ مار بھی کرنا، دوسروں کو اذیت بھی دینا، کسی کا مال غنیمت ہڑپ کر جانا، یہ تمام مفہوم میں لفظ آتا ہے۔ اور اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں یا فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو ان کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے۔ تو اب یہاں پر کچھ آپشنز دیے گئے ہیں یا کچھ احکامات بتائے گئے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی حرکت کریں گے یا ان سے دشمنی کریں گے یا دشمنی مول لیں گے، تو پھر ان کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ کہ ایک تو یہ کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے محاربے کی جو صورتیں اور سزائیں ہیں تو اس آیت میں وہی اصول بتائے گئے ہیں۔ اور اللہ اس کے رسول سے جنگ سے مراد عموماً ڈکیتی یا راہ زنی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس میں چار قسم کی سزاؤں کو جرم کی نوعیت کے لحاظ سے بتایا گیا ہے، یا پھر اس میں کچھ چیز آگے پیچھے کی جا سکتی ہے کہ قاضی جرم کی نوعیت کو دیکھ کر سزا دے گا، اور وہ کیا ہے کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرا ہے اگر قتل بھی کر دیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور اگر صرف مال ہی چھینا ہو، قتل نہ کیا ہو، تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے۔ اگر ابھی قتل بھی نہ کیا ہو اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو جائے تو اسے جلاوطن کیا جائے گا۔ نیز قاضی جو ہے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ان سزاؤں میں سے کسی دو کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور کسی ایک میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، یعنی کچھ قبیلوں کے لوگ، عقل اور ارینا نام تھا ان کا، عین کاف لام عقل اور ارینا، عین سے ہی، کہ کچھ لوگ اس قبیلے کے آپ کے پاس مدینہ میں آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم گوجر لوگ ہیں، کسان نہیں، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راست نہ آئی، آپ نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ اور بول پیتے رہو۔ وہ حرہ کے پاس اقامت پذیر ہوئے اور اس علاج سے خوب موٹے تازے ہو گئے، پھر ان کی نیت میں فطور آ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے، جس کا نام یسار تھا، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح کی تکلیف پہنچا کر مار ڈالا، اور اونٹ بھگا کر چلتے بنے۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کیے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ نے حکم دیا تو ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، یعنی جیسا انہوں نے کیا تھا اس چرواہے کے ساتھ سیم ویسے ہی بدلہ لیا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور حرہ کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا اور وہ اسی حال میں مر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی، خون کیا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس واقعے میں محض ڈکیتی کی ہی واردت نہیں تھی بلکہ مکر و فریب سے لوٹ مار، قتل اور ارتداد، تین جرم اس میں شامل ہیں، اور یہ سب کچھ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور فساد فی الارض میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے خلاف اگر کوئی گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایسی سازشیں کر رہا ہے جو جرم پر مبنی ہیں، اسلامی حکومت سے غداری کا کوئی مرتکب ہو رہا ہے یا بغاوت کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور فساد فی الارض کے ذمن میں آئے گا، لیکن ڈکیتی کے ذمن میں نہیں آتے۔ لہذا اس آیت کے مفہوم کو اپنے پورے وسیع معنی پر ہی سمجھا جائے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ محاربہ، حرب، جنگ سے بڑھ کر چیز ہے۔ یہ جنگ سے زیادہ، انہیں قتال سے زیادہ وسیع مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر محاربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب توبہ کی جو بات بتائی گئی ہے کہ سابقہ گناہوں سے اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے، تو یہ تو بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے مسلمان نہیں تھا اور بعد میں مسلمان ہوا تو اس سے خود بخود ہی پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص حالت کفر میں فساد فی الارض کرتا رہا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی پچھلی تمام عادت چھوڑ دی، تو اس سے پرانے گناہوں پر کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد کا مجرم رہا لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن پسند اور فرما بردار بن کر، یعنی قانون کی وہ پابندی کرتا رہا اور زندگی گزارنے لگا، تو اب اس کے پرانے گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سے سرکاری جرائم تو معاف ہو جائیں گے لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے ہیں ان کی تلافی اس کے ذمے رہے گی۔ یعنی اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے یا کچھ اور چیز ہتھیار لی ہے تو وہ واپس کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسری سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ کچھ اسلامی قانون تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ بہت ہی اہم سورت ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ کس صورت میں کیا کرنا ہے، اگر فلاں معاملات پیش آئے تو اس وقت مسلمانوں کا رویہ کیسا ہو، اور انسانی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خود اپنے بچے کو بھی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی ابارشن کے تحت۔ اگر کسی نے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جو ہے دیت لی تھی، اگر کوئی کسی کے ہاتھ سے کسی کی لڑائی ہوئی دو عورتوں کی اور ایک عورت سے سامنے والی عورت کا بچہ، یعنی جو اس کی پریگننسی تھی وہ ضائع ہو گئی، تو اس کا بھی بدلہ لیا گیا، یعنی اس کو بھی، اس کی بھی دیت دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ چھوٹی جان ہو چاہے وہ بڑی جان ہو، ناحق تو کسی کا قتل کرنا ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ایسے سارے گناہوں سے بچتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ قتل جیسی کبھی جو بیماری یا جرم جو ہے ہم سے کسی سے سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن جو یہ ابارشن والی بات ہے، یہ چیز میں ہم تھوڑے سے انکانشس ہیں، ہم سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کرتے، کیونکہ اس کو بھی قتل ہی کہا گیا ہے۔ ویسے تو جب وہ والی آیت آئیں گی کہ جو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرتا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ یہاں پر قتل کا معاملہ آیا تھا اس لیے اس کو بھی ہم ساتھ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ قتل چاہے وہ چھوٹی سی جان کا آپ نے کیا ہو یا بڑی جان کا، ایک ہی بات ہے۔ تو لہٰذا اس ایسے کبھی جرم سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ہماری خواتین جو ہے، کوئی جاتا ہے ابارشن کروانے تو پڑوس والی کہتی کہ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ایک بہن جاتی ہے دوسری بہن کہتی کہ چلو میں بھی چلتی ہوں، بہو جاتی ہے ساس ان کے ساتھ میں جاتی ہے کہ ارے اللہ بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، ابھی تیسرا بھی ہو گیا، چلو اس کو کروا کے آتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے، تو اس سے پرہیز کریں کہ ایک قتل کرنے جا رہا ہے دوسرا اس کو ساتھ دینے جا رہا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ قتل میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے کسی معاملات میں ہم ہاتھ نہ ڈالیں، جو کرنے جا رہا ہے اس کو بھی اس سے روکیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم